طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: قاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما عدن الجود والكرم، منبع العلم والحلم والحكم، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دائما أبدا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم کہ اس نے ہمیں یہ شب جمعہ میں یہاں پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اور جیسا کہ اکثر تذکرہ کرتا ہوں میری ہر تقریر کے ساتھ، کہ ہمارا اور آپ کا جمع ہونا اور کہیں پر بھی اللہ اس کے رس کا ذکر کرنا، یہ اس لیے ہے کہ میلاد مصطفیٰ کی وجہ سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمیں چاہتا تو اس نے تو بہت ساری اشیاء پیدا فرمائی ہیں، چاند بنایا، سورج بنائے، ستارے بے شمار بنائے، دنیا بنائی، جنت اور دوزخ بنائی، جنت میں رہنے والے بنائے، ابھی بھی رہتے ہیں اس میں، جہنم میں بھی کچھ لوگ رہتے ہیں اس میں بنائے، جہنم والے بھی، اور اگر وہ تھا تو وہ ہمیں جو چاہے مخلوق بنا دیتا، جس طرح کی مخلوق چاہتا بنا دیتا، جن بنا دیتا، شیطان بنا دیتا، خبیث ترین جانور بنا دیتا، لیکن یہ اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے انسان بنایا، اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی شبیہ انسان بنایا، اور انسان بنانے کے بعد انسانوں نے دو گروہ بنائے، ایک کو افضل المخلوقات بنایا اور ایک کو افضل السافلین کا درجہ دے کر کے بھیج دیا دنیا میں، کہ ایک جو ہے اشرف المخلوقات ایسے بنے گا کہ اس کے نبی پر ایمان لائے گا اور مسلمان بنے گا، اور ایک جو ہوگا اصل السافلین میں جا بسے گا، اس لیے کہ اللہ اس کے رسول کی باتوں کا انکار کرے گا، کافر ہو جائے گا، لہذا انسان بنا کر کے بھی اس نے یہ احسان عظیم کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا امتی بنایا. تو یہ جو محفلیں سجتی ہیں اس لیے سجتی ہیں کہ حضور کے امتی ہیں، اسی اللہ نے ہم کو بنایا، اسی اللہ نے ہندو کو بھی بنایا ہے، اسی اللہ نے جانوروں کو بھی بنایا ہے، اسی خدا نے یہودیوں کو پیدا فرمایا ہے، اسی خدا نے نصرانیوں کو پیدا فرمایا ہے، اور اسی خدا نے ہم جیسوں کو حضور کا امتی بنا کر بھی پیدا فرمایا. تو آپ کا میرا حضور کا امتی ہونا حضور کی میلاد کی وجہ سے ہے، حضور کے آنے کی وجہ سے ہے، اور حضور پر ایمان لانا ہی جنت یا دوزخ میں جانے کی کسوٹی ہے. جو حضور پر ایمان نہ لائے اس کے لیے جنت کا گیٹ بند ہے، اس کے لیے جہنم پہلے سے انتظار کر رہے کہ آ جا مجھ میں سما جا. اور جو حضور سے محبت کرتا ہے اس کے لیے جیسے حضرت نے ارشاد فرمایا کہ باب رحمت کھلا ہوا ہے، رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، کہ حضور جس دروازے سے آئے ہیں تو اے گنہگار میرے رحمت کا دروازہ تیرے لیے بھی کھلا ہے. تو اصل میں ایمان جو ہے، کسوٹی جو ہے، حضور پر ایمان لانا ہے، اور اگر حضور نہ آتے تو ہم اور آپ کیا ہوتے؟ آپ میں اور اتنے ہم میں تو اتنی عقل تو نہیں ہے کہ ہم خود سے پہچان لیتے اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ تو نہیں ہے. تو میں اکثر جب بھی یہ اپنی بات شروع کرتا ہوں تو لوگوں کو یہ اپنے کو بھی احساس دلانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہے حضور کے آنے کی وجہ سے، ورنہ یہ دم میں کچھ نہیں رکھا. پتہ نہیں کس ایمان کس عقیدے پر زندہ ہوتے، کس دین کو پیچھے کس دین میں چل رہے ہوتے اور معاذ اللہ کس دین پہ مر جاتے. ایسے بہت سے کم نصیب ہیں جو دنیا میں آئے اور حضور کی معیت اور حضور کی امت میں شامل ہونا ان کو نصیب نہیں تھا. یہ اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم ہے، اس کی رحمت بے پایا ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنا کر کے ایمان عطا فرمایا اور حضور کے ذریعے ایمان عطا فرمایا. تو اس آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم پہ درود کا نذرانہ پیش کیجیے. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، ثم العلم والحلم والحكم وعلى اله وصحبه وبارك وسلم دائما ابدا. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کے تحت کچھ عرض کرو، تو اسے کے تحت کچھ عرض کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے حق یعنی کہ توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق سن کر اسے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اگر وقت اجازت دیتا ہے تو میں تقریر کروں ورنہ تھوڑی دیر میں، کیونکہ میں نے سنا تھا کہ 12:30 ختم کرنا ہے. تو اصل میں دیر اس لیے ہو جاتی ہے کہ ہر کوئی اپنی جو ہے محبت ہار کرنا چاہتا ہے، تو بہت سارے لوگ نعت پڑھتے ہیں اور کسی کو ایک نعت کے لیے دعوت دیتے ہیں تو تین پڑھتا ہے. کسی کو کہا جاتا ہے کہ کچھ دیر تفریح کرے تو اپنی بات سنوانا چاہتا ہے. تو یہ سب محبت کے تقاضے ہیں اور اس میں دیر ہو جاتی ہے. تو اگر مجھے بھی دیر ہو جائے تو میں معذرت چاہتا ہوں، اس لیے کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کوئی سمجھائے بغیر دل کو تسلی نہیں ہوتی. اور حضور کی تاریخ میں تو اگر زندگی گزر جائے تو کم ہے، تو اگر چند لمحے عبادت میں اور گزر جائیں تو یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے. تو میں یہ ایک بات پھر بھی ایک عرض کروں گا کہ یہ میرے بھائی جو میرے ساتھ آئے ہیں، مجھے لے کر آئے ہیں، ان کا میں احسان مند ہوں. ہم لوگ آتے ہیں اور واپس جاتے ہیں تو 650 کلومیٹر کا سفر ہوتا ہے، 650 کلومیٹر کا سفر ہوتا ہے. ہم اس لیے حاضر نہیں ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنی بات سنانی ہے، ہم اس لیے حاضر ہوتے ہیں کہ یا اللہ اس کے رسول کا ذکر ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں اپنی بات سنانی ہو تو آپ کو پتا ہے ہمارے دوست بتائیں گے کہ ریاض میں روزانہ میسج ہے. کل 2 میسج تھی، 1 کو کینسل کرانا پڑا کہ میں 2 جگہ نہیں جا سکتے. تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی محفل جہاں ہوتی ہے وہاں پر حاضری مقصود ہے، اپنی باتیں سنانا مقصود مجھے نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اندھوں میں کانا راجا والی بات ہوتی ہے، ہمیں تھوڑا بہت پتا ہے تو لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے ایک میسج کھا لیتے. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے علم دین سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی. تو کچھ دوستوں نے شکایت کی کہ میں اسے اعلیٰ حضرت نہیں ہوا یہاں پر، تو میں نے عرض کی کہ اسے اعلیٰ حضرت بھی میلاد کے صدقے میں ہے، اسے اعلیٰ حضرت بھی میلاد کے صدقے میں ہے. لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اسے اعلیٰ حضرت بھی اگلے سال بڑے دھوم دھام سے منائیے، اس لیے کہ میلاد آپ اس لیے مناتے کہ اعلیٰ حضرت نے آپ کو بتایا، ورنہ تو میلاد کو لوگ بھول چکے تھے. میلاد کو لوگ بھول چکے تھے. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت کو لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. یہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتایا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت پر بھی لاکھوں سلام. اور ہندوستان میں تو ایک نعرہ لگا ہے، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت. ایک بار نعرہ لگا لیے اسی کو وہ سمجھ لیتے ہیں. عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت. عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت نے جو ہمیں کا جام پلایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا احسان ہم پر یہ ہے کہ ہم تو وہ کبھی ادا تو نہیں کر سکتے، کم از کم عرس تو بنا سکتے. اعلیٰ حضرت کا 25ویں سفر کو عرس تو ضرور بنانا چاہیے. اس لیے کہ اگر اعلیٰ حضرت نہ ہوتے تو ایسے ایسے خوفناک قسم کے کتے اور بھیڑیے گھوم رہے ہیں کہ وہ کاٹ کر ختم کر چکے ہوتے اب تک. تو اسی کے تحت میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے. اعلیٰ حضرت ہی نے اپنے شعر میں یہ ارشاد فرمایا, ذکر روکے فضل کاٹے شخص کا جویا رہے. آج کی بہت مشہور نعت ہے, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی, مسند حق ہے رفعت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. اسی میں فرماتے ہیں جو حضور سے دشمنی رکھتے ہیں, بغض رکھتے ہیں, ان کے وصف بتا رہے ہیں آپ کو تاکہ ہم اور آپ اچھی طرح پہچان لیں وہ کس طرح کے لوگ ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں, ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جویاں رہے, پھر کہے مرتک کے ہوں امت رسول اللہ کی, پھر کہے مرتک کے ہوں امت رسول اللہ کی. تو یہ جو اپنے آپ کو امتی کہتا ہے, اس میں امتی ہونے کی تو کوئی بات نظر ہی نہیں آتی. یہ اپنے آپ کو حضور کا امتی کیسے کہتا ہے کہ جو حضور کے ذکر کو روکتا ہے, بعد اللہ ذکر روکتا ہے, فضل کاٹے فضل کو کاٹے, نقص کا جویا رہے, حضور میں نقص تلاش کرتا رہتا ہے. تو ایک بہت ہی بڑا اور خبیث گروہ ہے, وہ یہ تین کام میں ملوث ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے اقدس سے جن کو منافقین کہا جاتا ہے, پھر ان کا نام خارجی پڑ گیا, اس کے بعد مختلف ناموں سے یہ چلے آ رہے ہیں, حتیٰ کہ دجال کے ساتھ جا ملیں گے, اس کے گروہ میں یہ جا ملیں گے. ان کی یہ تین خصلتیں اعلیٰ حضرت نے بتا دی, ان سے آپ پہچان جائیں گے کہ یہ حضور کا امتی نہیں ہے. یہ کلمہ پڑھ رہا ہے, دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اللہ کا ماننے والا ہوں, رسول کا ماننے والا ہوں, لیکن ایسی باتیں کرنے والے کو سمجھ جاؤ کہ یہ حضور کا امتی نہیں ہے. کیسے؟ ذکر روکے. اب حضور کا ذکر کریں تو روکتا ہے, ارے حضور ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے, اللہ کا ذکر کرو. میلاد کرنا, ارے یہ تو شرک ہی گیا, شرک نہیں کرو, اللہ کا ذکر کرو. قرآن خوانی کر رہے, بزرگان دین کا نام لے رہے, حضور کی طرف اشارے صاف کر, یہ نہیں کرو, یہ نہیں کرو. ذکر روکے تو سمجھ جاؤ کہ یہ حضور کا امتی نہیں ہے. حضور کا ذکر جو روکے وہ حضور کا امتی نہیں ہے, اس لیے کہ حضور کا ذکر تو فرض ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرما دیا, افضل الذکر لا الہ الا اللہ, کہ بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے. بہترین ذکر لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ لفظ لا الہ الا اللہ اس کلمہ طیبہ کا نام ہے جس کا پورا کلمہ یوں ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور یہ بھائی جو ہے, بھائی تو نہیں کہنا چاہیے, یہ خبیث جو ہے, یہ بار بار آپ کو محمد رسول اللہ کا نام لینے سے روکے, تو یہ کون ہوا؟ محمد کا امتی نہیں ہوا. ذکر روکے. اور پھر ایسی بہت ساری مثالیں, لیکن پھر تقریب بہت لمبی ہو جائے گی. فضل کاٹے, کہ حضور فضائل جو ہیں وہ آپ کو سننے سنائے نہ دے. آپ کہیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم حیات ہے, کہ نہیں 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 مر گئے, کچھ نہیں, معاذ اللہ. آپ کہیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم جسم اقدس کے ساتھ آسمان پہ گئے, نہیں نہیں صرف خواب تھا. آپ کہیں حضور رحمت للعالمین ہے, تو کہے گا نہیں نہیں صرف جو ان کے ساتھ تھے ان کے لیے رحمت تھے. آپ کہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شافع یوم النشور ہے اور ہماری شفاعت کریں گے, گنہگاروں کی شفاعت کریں گے, سخت سیاہ کاروں کی شفاعت کریں گے, بڑے بڑے گناہ جو نے کیے ان کی شفاعت کریں گے, تو کہے گا نہیں نہیں یہ تو صرف بہانہ ہے, اللہ تعالی نے کوئی بہانہ ڈھونڈ رہا تھا تو کر دیا اس نے. تو ذکر رکھے اور فضل کاٹے. جو حضور کا اصل مقام ہے وہ بیان کرنے سے روکے, اس کو چھپائے, کرتے کہے ایسا نہیں ہے, غلط ہے, معاذ اللہ رب العالمین, حضور کا جو مقام ہے وہ ویسا نہیں جو آپ کہتے ہو, اس سے بہت کم ہے, کسی چودھری سے بھی کم ہے, معاذ اللہ, گاؤں کے چودھری سے بھی کم ہے. اللہ کے رسول کو آقا مت کہو, بڑا بھائی یہ بس ٹھیک ہے, اتنا کافی. ذکر روکے فضل کاٹے, حضور کا جو مقام ہے اس سے نیچا دکھائے, تو ایسا آدمی حضور کا امتی نہیں ہو سکتا. نقص کا جو یہاں رہے, کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اور دیگر اولیاء کرام میں بھی بلکہ دنیا انبیاء علیہ السلام میں بھی عیب تلاش کرے کہ کوئی ایسا عیب مل جائے کہ بتا دوں لوگوں کو تاکہ لوگ حضور سے اتنی محبت نہ جتنی کرتے ہیں. عیب تلاش کرے. جیسے ہم کہیں حضور کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا, ڈھونڈے قرآن میں حدیث میں آیا تو پتا چلے کسی واقعے سے کہ حضور کو کل کا پتا نہیں تھا, حضور کو یہ بات پتا نہیں تھی, حضور کو یہ بات پتا نہیں تھی, حضور بیمار ہو گئے, حضور لاچار ہو گئے, حضور کا ایسا ہو گیا, حضور کو ویسا ہو گیا, تو حضور میں کوئی نہ کوئی عیب تلاش کرے, حضور سے یہاں غلطی ہو گئی وہاں غلطی ہو گئی تو حضور میں عیب تلاش کرے. ارے اللہ ان کا نام محمد رکھے صلی اللہ تعالی وسلم. محمد کا مطلب ہی ہوتا ہے تعریف کیا ہوا, جس کو اللہ کہے تعریف کیا ہوا اس میں یہ خبیث عیب تلاش کرے تو وہ ان کا امتی نہیں ہو سکتا, تو ان کا امتی نہیں ہو سکتا. تو اعلیٰ حضرت نے ہم کو برابر ایک فارمولا بتا دیا, ذکر روکے, فضل کاٹے, نقص کا جوڑا رہے, پھر کہے مرتق یعنی مردود خبیث کہ ہو امت رسول اللہ کی, ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہو سکتا. اور جو امتی ہوتا ہے وہ حسان بن ثابت کی طرح تعریف کرتا ہے, حسان بن ثابت کی طرح تعریف کرتا ہے, کیا کہتا ہے, وہ احسن من کا لم ترقبت عینی, یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین تو میری آنکھ نے کبھی کسی کو دیکھا ہی نہیں, وہ احسن و من کا لم ترقبت عینی, کبھی نہیں دیکھا, دیکھے گی بھی نہیں, وہ احسن و من کا آپ سے زیادہ حسین کسی کو دیکھے نہیں, لم ترقبت عینی ہرگز نہیں دیکھا, وہ اجمل و من کا لم تلد النساء, اور آپ سے زیادہ جمیل بیٹا کسی عورت نے جنا ہی نہیں. یہاں یا یہ نہیں کہا کسی عربی عورت نے نہیں جنا, یا آپ کی ماں نے دوسرا بیٹا نہیں جنا, یا آپ کی ماں نے دوسری کو اولاد نہیں جنی, لفظ آیا لم تلد النساء, کسی عورت نے آپ کے جیسا جمیل و حسین پیدا ہی خلقت مبرعاً من کل عیب, کہ یا رسول اللہ آپ تو ایسے بنائے گئے ہیں جیسے کہ کوئی آپ میں عیب ہے ہی نہیں, آپ تو ہر عیب سے پاک بنائے گئے ہیں, کأن خلقت ما تشاء, آپ ایسے پیدا ہوئے ہیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق پاک اور صاف پیدا ہوئے ہیں, کأن خلقت کما تشاء, کہ اے رسول پاک آپ کو ایسا لگتا ہے اللہ نے پوچھ کے پوچھ بنایا ہے کہ اے محبوب بتا میں تجھے کیسا بناؤں. تو عاشق کی آنکھ ایسی ہوتی, عاشق کی آنکھ ایسی ہوتی ہے, اور عاشق کی آنکھ ایسی ہے اس لیے کہ معشوق بھی ایسا, اس میں بے شک کوئی عیب نہیں ہے, اگر اس میں عیب ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تمام کائنات کا سردار نہیں بناتا, اس کی پیروی تمام انسانیت کے فرض نہیں کرتا, اس کا بولنا, ساکن رہنا, چپ رہنا, اٹھنا, بیٹھنا, کلام کرنا, غصہ کرنا, منع کرنا, چپ رہنا, اور کسی چیز کا حکم دینا یا کسی چیز کا حکم نہ دینا, ہر شے کو شریعت نہ بنا دیتا ہوں. کہ اگر حضور یا کسی بھی نبی میں کوئی عیب ہو تو پھر اس کی پیروی فرض پیش ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کسی شخص کو دیکھتے ہیں اور آپ کو کہا جائے کہ اس کی پیروی کرنی ہے, اور آپ اس کو دیکھیں کہ معاذ اللہ ووٹر کی لائن میں کھڑے رہ کے فلم دیکھنے گیا ہے, آپ نے دیکھا ٹکٹ کی لائن میں کھڑا رہا, ٹکٹ خریدا اور پھر جا کر کے فلم دیکھ کر آیا, اور آپ کو اس کی پیروی کرنی ہے تو آپ کہیں گے بھائی یہ کام بھی کرنا ضروری ہے نا, بھائی یہ کام کرنا بھی ضروری ہے, تو اس نے ایسا کیا ہے. تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے کسی بھی نبی سے اگر کوئی کام ایسا ہو جائے تو پھر ان کی پیروی کرنا فرض ہو جائے گا. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو ایسا پاک, شفاف اور ایسا معصوم بنا کر کے بھیجا کہ آپ کی ہر ادا اللہ کی محبوب ادا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر ادا محبوب ہے. اور چونکہ حسان ثابت کی بات چلی تو جو ذکر میں نے کیا آپ کے ان چار مصروں کا, رباعی کا, یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین تو میری آنکھ نے آج تک یا کبھی دیکھا ہی نہیں, اور آپ سے زیادہ جمیل کسی ماں نے کسی کو کیا کسی کو کسی کو جنا ہی نہیں, جنا ہی نہیں. جنا کون ہوتا ہے؟ پیدا ہونے والا. اور ہم کیا مناتے ہیں؟ حضور کی میلاد منا رہے ہیں, حضور کی پیدائش منا رہے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ احترام حضور کے سامنے بیٹھ کر کے حضور کی میلاد منایا کرتے ہیں. یا رسول اللہ, آپ کی پیدائش تو ایسی ہے کہ آپ سے زیادہ حسین کوئی نہیں, آپ کی پیدائش تو ایسی ہے کہ آپ سے زیادہ جمیل کسی عورت نے ایسا بچہ پیدا ہی نہیں کیا. یا رسول اللہ, آپ تو ایسے پیدا ہوئے ہیں کہ آپ میں کوئی عیب ہی نہیں. یا رسول اللہ, آپ تو ایسے پیدا ہوئے کہ جیسے آپ اپنی مرضی خود پیدا ہوئے. یہ میلاد نہیں منا رہے تو اور کیا کر رہے ہیں؟ اور ہمارے پاس کچھ ایسے لوگ آ جاتے ہیں, ذکر روکے, فضل کاٹے, نقص کا جویا رہے, وہ یہ کہتے ہیں میلاد نہیں بناؤ, اس لیے کہ صحابہ نے میلاد نہیں بنائی. تو یہ کیا ہے؟ چاروں اشعار, چاروں یہ چار جو شعر تھے رباعی میں, چار مصرع تھے, چاروں کے چاروں میں حضور کی میلاد ہی کا تذکرہ ہے. سیدنا عبداللہ, سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے بعد میں ایمان لائے جنگ بدر کے بعد, وہ ایک بار حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ میں آپ سے بات عرض کرنا چاہتا ہوں. کیا کہتے ہیں؟ بتائیے کیا ہوا؟ کہتے ہیں, یا رسول اللہ میں اس وقت سے آپ سے بہت محبت کرتا ہوں جس وقت سے آپ کو پیدا ہوتے دیکھا, اس وقت سے آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں. کیوں؟ ایمان میں بعد میں لایا, آپ نے نبی ہونے کا اعلان تو بعد میں کیا. یا رسول اللہ میں کچھ وقت میں نا آپ کے پاس پاس عجیب و غریب مندر دیکھتا تھا, عجیب و غریب مندر دیکھتا تھا. کیا؟ تو کہتے ہیں, یا رسول اللہ میں دیکھتا تھا کہ آپ جھولے میں آرام فرماتے تھے اور آپ چاند کو جس طرف دیکھتے تھے انگلی کرتے تھے, چاند اس طرف جھک جاتا. کب کی بات ہوتی ہے؟ بچپنے کی بات ہوتی ہے, پیدائش کی بات ہوتی ہے. اور پھر آپ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں, روایت کرتا شعر لکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے, اس میں خود سناتے ہیں حضور کو کہ یا رسول اللہ آپ جب نہ تھے تو دنیا اندھیری تھی, بالکل اندھیری تھی, آپ آئے اللہ کا نور آ گیا, اور آپ کے نور کی وجہ سے اس اندھیری دنیا میں ہمیں راستہ نظر آیا, آپ نہ ہوتے تو آج تک ہم تک رہے ہوتے. یہ کس کے الفاظ ہیں؟ سید عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں, صحابی ہیں. ذکر روکے, فضل کاٹے, نقص کا جویاں رہے, اور خود بول بول کر کہے کیا حضور کا امتی نہیں, صحابہ اس میلاد نہیں منا دیتے. یہ کیا ہے؟ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ کا شعر ہے, اس میں آپ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر کر رہے ہیں. اور ایسے بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے, بہت سارے شہرا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان اقدس میں. سیدنا عمر نے بھی حضور کی تعریف میں شعر لکھے, سیدنا عبداللہ ابن رواحہ نے بھی حضور کی تعریف میں شعر لکھے. حضور سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ سب سے مشہور صحابی ہیں شاعر میں, شعرا میں سے حضور کی تعریف میں اشعار لکھتے تھے, بلکہ کافروں کی طرف الٹے حذف بھی کرتے تھے, جو اعلیٰ حضرت کی سنت ہے.
بے شک, بے شک, بے شک.
دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں کی کیا مروت کیجئے, اٹھتے بیٹھتے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے, غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. تو صحابہ نے خوب میلاد منائی, اور جو آپ سے کہے کہ حضور کی میلاد منانا معاذ اللہ شرک ہے, سب سے پہلے وہیں سے شروع کرتے ہیں. جو آدمی اس کی کوئی کارڈ پیش کر دیتا ہے, اس کی بلائل پیش کرتا ہے, تو کہتا ہے کہ کفر ہے, کفر نہیں تو بدعت ہے, بدعت نہیں تو حرام ہے. جب حرام سے تھک جاتا ہے, کہتا ہے آپ کو سمجھ گیا ہے بھائی, ہم نے سب دلائل دے دیے, تو اب تجھے اور کون سی دلیل چاہیے؟ تو آئیے ہم آپ کو جو ہے کچھ ایسے دلائل قرآن پاک سے اور حدیث قدسیہ سے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ جس کو سن کر کے آپ کو تسلی ہو جائے گی کہ اللہ نے بھی میلاد منایا, رسول پاک نے بھی میلاد منایا خود کا, صحابہ نے بھی منایا, اور جب ان تینوں نے منا لیا اور جو ہے فرشتوں نے بھی حضور کا میلاد منایا, جنت میں حوروں نے بھی حضور کا میلاد آیا, تو اب تو کوئی نہیں رہ گیا نا جس کی پیروی نہ کر سکے آدمی, اب تو کوئی نہیں رہ گیا. تو صحابہ اکرام کے ذکر اس میں تو بہت ساری ہیں. اب اس سے اوپر جاتے ہیں تھوڑا, کہ صحابہ اکرام کے دو واقعات میں نے آپ کو سنا دی, ایک اور آتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک مسلم شریف میں حدیث ہے, مسلم شریف میں حدیث ہے کہ سیدنا سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں ارشاد فرماتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہیں وہ ہمارے گروہ میں آئے، مسجد کی طرف آئے، اور دیکھا کہ چند صحابی مسجد میں بیٹھ کر کے ایک حلقہ بنا کر کے، جیسے ہم اور آپ بیٹھے ایک حلقہ بنا کر کے بیٹھے ہیں اور کچھ ذکر الہی وغیرہ کر رہے ہیں۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ اے گروہ آپ لوگ یہاں کیا کر رہے، آپ لوگ یہاں کیا کر رہے حلقہ بنا کر کے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ اے سیدنا امیر معاویہ، ہم یہاں پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام عطا فرمایا، اس نے ہمیں ایمان عطا فرمایا اور اس نے ہم بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، ان سے پوچھا کہا کہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں اللہ کی، میں تمہیں قسم دیتا ہوں اللہ کی کہ کہو کہ واقعتاً تم اس لیے بیٹھے ہو، واقعتاً تم اس لیے بیٹھے ہو؟ نے کہا ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں، ہم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ حقیقتاً ہم اسی لیے بیٹھے ہیں، یہاں پر اسی لیے بیٹھے ہیں۔ تو سیدنا امیر معاویہ کتنی اچھی بات کرتے ہیں کہ جس طرح میں ابھی تمہارے پاس آیا، طرح میں ابھی تمہارے پاس آیا اور تم لوگوں کو دیکھا یہ کرتے ہوئے، اسی طرح ایک مرتبہ حضور بھی ایک گروہ کے پاس پہنچے اور وہ لوگ صحابہ کرام بیٹھے رہتے حلقہ بنا کر کے، اور وہ بھی جو ہے اسی طرح بیٹھے رہتے، حضور نے آ کر کے پوچھا بتاؤ تم یوں کیوں ہو؟ تو انہوں نے بھی اسی طرح جواب دیا تھا کہ یا رسول اللہ ہم یہاں اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ کا ذکر کریں اور اس نے ہم کو اسلام عطا فرمایا، ایمان عطا فرمایا اور ہم پر بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اس کا ہم شکر ادا کر رہے ہیں۔ حضور نے بھی اسی طرح ان کو کہا کہ اب تمہیں اللہ کی قسم ہے بتاؤ تم اسی لیے بیٹھے ہو، تمہیں اللہ کی قسم ہے کیا تم اسی میں بیٹھے ہو؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہم حقیقتاً اسی میں بیٹھے ہیں، اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں ہم حقیقتاً اسی میں بیٹھے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے تم سے قسم اس لیے نہیں کہ میں تمہیں جھوٹا سمجھتا ہوں یا میں تم پر شک کرتا ہوں، میں نے تم سے قسم اس لیے لی کہ ابھی ابھی جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور مجھ سے کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جماعت پر فرشتوں کے درمیان فخر فرماتا ہے، کہ ایسی جماعت جو اللہ کے شکر کرنے کے لیے بیٹھی ہو اور اس نے جو انعامات کیے ہیں اس کا وہ تذکرہ کر رہی ہو، اللہ کا شکر کر رہی ہو، اس وجہ سے بیٹھی ہو ایک حلقہ بنا کر کے اور اللہ کا ذکر کر رہی ہو، اس کا شکر ادا کر رہی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی وجہ سے فرشتوں پہ فخر کرتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو ہمارا آپ جو میلاد مناتے ہیں اسے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس میں ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور دو باتیں یاد کرتے ہیں کہ یا اللہ تو نے ہمیں انسان بنایا، ہمیں اسلام عطا فرمایا، ایسا پیارا نبی عطا فرمایا اور تو نے جو بڑی بڑی نعمتیں عطا کی ہیں اس کا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور جو سب سے بڑی نعمت عطا کی ہے وہ ہے ایمان۔ اور اگر ایمان کو دیکھا جائے کہ دنیا میں تمہیں ایمان کیسے ملا، تو وہ ہے حضور کی میلاد کی وجہ سے ملا۔ تو حضور کا آنا سب سے بڑی نعمت ہے، اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے سب سے بڑا احسان فرمایا کہ ان کے درمیان اپنے پیارے حبیب کو مبعوث فرما دیا۔ تو یہی سب سے بڑی اور یہی سب سے بڑا انعام ہے، اگر کسی بھی انعام کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کرا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں پہ فخر کرتا ہے کہ دیکھو میرے بندے میری نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو حضور کی جیسی نعمت شکر ادا کریں گے تو میرا رب تمہارا رب خوش نہ ہوگا تو اور کیا ہوگا۔ صحابہ اکرام نے بھی حضور کی میلاد منائی، اور جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہلی مرتبہ گئے، پہلی مرتبہ تشریف لائے، تو آپ کو پتا ہے کہ ایک ایک بچہ، ایک ایک لڑکی، ایک ایک آدمی گلیوں میں بھگے حضور کی آمد کے لیے دف لے کر کھڑے ہیں اور کہتے ہیں طلع البدر علینا من فضیلات الوداع وجب الشکر علینا، وجب الشکر علینا ما دعا اللہ داعی، کہ جب تک زندگی ہے ہم پر اللہ کا شکر واجب ہو گیا. اس لیے اللہ حبیب ہمارے اندر تشریف لے آیا، اللہ کا حبیب ہمارے اندر ہمارے درمیان تشریف لے آیا ہے. تو خوشی منا رہے ہیں، جھوم رہے ہیں، دف بجا رہے ہیں، اور حضور خود بھی سن رہے ہیں. اور جس حضور سن کر کے منع نہ کرے وہ شریعت ہے، جس چیز کو حضور دیکھ کر کے منع نہ کرے وہ جائز حلال ہے، شریعت ہے. اور جس چیز کو سن کر کے دیکھ کر کے حضور منع فرما دے وہ حرام ہے. اور جس چیز دیکھ کر کے حضور خوش ہو جائے وہ تو سنت ہے، نیکی ہے، وہ نیکی ہے. مجھے بتایا حضور کیا غصہ ہوئے ان کی دف سن کر کے، ان کی جو ہے خوشیاں دیکھ کر کے. حضور نے مسکرایا، حضور خوش ہوئے. اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو آپ کرو یہ شرک ہے، ہم آپ جا رہے ہیں، ایسا نہیں. حضور خوش ہوئے اور مدینے ہی کو اپنا مسکن بنایا. تو جس چیز کو حضور دیکھ کر کے خوش ہو جائے، جس چیز کو دیکھ کر کے حضور منع نہ فرمائے، وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ وہ تو نیکی ہے، وہ تو شریعت ہے. تو صحابہ اکرام نے میلاد منائی. اور میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ آپ اور ہم دو طرح کی تاریخیں استعمال کرتے ہیں یہاں پر، ہے نا؟ ایک ہوتی ہے سورج کے حساب سے لکھی ہوئی تاریخ، گریگورین جس کو کہتے ہیں انگلش میں، شمسی تاریخ. اور ایک ہوتی ہے قمری تاریخ، چاند والی تاریخ. ہم سے حساب رکھتے ہیں نا، محرم چار بڑا وغیرہ وغیرہ. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے اقدس میں دو تاریخیں چلتی تھیں. ایک تاریخ تھی گریگورین تاریخ، جس کو تیسری تاریخ کہتے ہیں، جو ابھی 2012 چل رہی ہے. اور ایک تاریخ تھی قمری تاریخ، اس کے اندر سال نہیں تھا، کون سا سال ہے ہونے والا، صرف مہینہ معلوم تھا، محرم ہے، سفر ہے، ربیع الاول ہے، ربیع الثانی وغیرہ وغیرہ، اس میں سال نہیں تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد، سیدنا ابو صدیق کے بھی اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے. آپ کے زمانے اقدس میں آپ نے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بصرہ کا گورنر بنا کے بھیجا، بصرہ کا گورنر بنا کے بھیجا. جب بصرہ کا گورنر بنا کے بھیجا تو آپ کو پتا ہے کہ جب گورنر کو کہیں بھیجا جاتا ہے تو پھر اس کو انسٹرکشنز دی جاتی ہیں، خط بھیجے جاتے ہیں کہ آج سے یہ نافذ کرنا ہے، آج سے یہ ٹیکس لگانا ہے، آج سے اس کو جیل میں ڈالنا ہے، آج سے اس کو رہا کرنا ہے، اس کو پھانسی دے دے، اس کو معاف کر دے وغیرہ وغیرہ، حکم جاری ہوتے ہیں نا. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حکم جاری ہوا کرتے تھے. تو سیدنا ابو موسیٰ اشعری نے ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق سے شکایت کی کہ یا امیر المومنین، آپ کی طرف سے بہت سارے خط آتے ہیں. اب اس زمانے میں تو کوئی انٹرنیٹ نہیں تھا، ای میل نہیں تھا، فیکس نہیں تھا، ٹیلی گرام وغیرہ کچھ نہیں تھا، مواصلاتی نظام جو الیکٹرانک ہے وہ تو نہیں تھا. گھڑ سوار کو دے جاتا تھا خط، اور پھر وہ خط جا کر کے وہ ڈلیور کرتا تھا، دیتا تھا جا کر کے، تو کبھی آگے کبھی پیچھے ہو جائے. تو سیدنا ابو موسیٰ اشعری نے عرض کی کہ یا امیر المومنین، آپ جو فرمان بھیجتے ہیں مدینہ طیبہ سے، اس میں ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کون سا فرمان پہلے کا ہے، کون سا فرمان بعد کا ہے. اور ہم جمع بھی کر لیتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ پہلی تاریخ کون سی والا ہے، بعد والا کون سا ہے، کیونکہ اس پہ تاریخ نہیں لکھی ہوتی تھی. اس پہ کیا نہیں تھا؟ تاریخ نہیں ہوتی تھی. تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ کو تاریخ مقرر کر کے لکھ کر کے بھیجا کریں تو ہمارے اچھا ہو. تو پھر ایک کمیٹی بٹھائی گئی صحابہ اکرام کے درمیان، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدارت میں. تو طے یہ پایا کہ کوئی تاریخ تو لکھنی چاہیے، تو کیا کریں؟ انگریزی تاریخ جو ہے، عیسوی تاریخ جو ہے، اس کو تو فوراً رد کر دیا گیا کہ ہمیں ایسی تاریخ نہیں چاہیے جو اسلام کے منافی ہو. یہ عیسوی تاریخ جو ہے اس میں ایک شائبہ اور بھی ہے کہ وہ لوگ اس تاریخ کو مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا، اس دن سے کاؤنٹ کرتے ہیں. تو ہم تو مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ نہیں چڑھائے، اور جو کراس پہنے وہ سولی کا نشان ہے نا، صرف کراس پہنے گا تو کافر ہو جائے گا، یہ بات یاد رکھیں. اور جو کراس کی صلیب کی تعظیم ہے وہ بھی کافر ہو جائے، یہاں کے، کیونکہ یہ صراحتاً کفر کی نشانی ہے. کے عمر فاروق کے زمانے اقدس میں یہ ہوا کہ یہ جو تاریخ ہے عیسوی تاریخ، اس کو تو ہم نہیں اپنائیں، اس کو ہم یوز نہیں کریں گے. تو اب کیا کریں؟ تو صحابہ کرام میں جب مشورہ ہوا تو دو چیزیں سامنے آئی. صحابہ اکرام کے ایک گروہ نے کہا کہ حضور کی میلاد کی تاریخ کو ہی اسلام پہلی تاریخ ماننی چاہیے. کیا سمجھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی میلاد کی جو تاریخ ہے اس تاریخ کو اسلام کا پہلا دن ماننا چاہیے, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دن کو اسلام نافذ فرمایا, اسی دن جو ہے اس دنیا پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے, اس دن کو اسلام کی سب سے پہلی تاریخ ہونی چاہیے. ایک صحابہ گروہ نے یہ مشورہ دیا. سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ تعالیٰ وزیر کریم, آپ کی فراست اور آپ کا تدبر آپ کو پتا ہے, عظیم الشان تدبر آپ کا, آپ نے اس کی مخالفت کی کہ نہیں, اس تاریخ کو پہلا دن نہیں ماننا چاہیے جس دن حضور تشریف لائے, اس دن کو پہلا دن نہیں ماننا چاہیے, اس دن کو پہلا دن ماننا چاہیے کہ جس دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ مدینہ شریف جانا ہے. ہجرت کی جو تاریخ ہے, جس دن حضور نے ہجرت فرمائی ہے, مکہ چھوڑ کر کے مدینہ آئے ہیں, تو اصل میں اسلام تو مدینہ کی وجہ سے پھیلا ہے, تو اس دن کو ہجرت کی تاریخ کو, ہجرت کے دن کو اسلامی کیلنڈر کا سب سے پہلا دن ہونا چاہیے. سب نے یہ مشورہ مان لیا کہ ہاں ٹھیک ہے, یہ بات درست ہے کہ ہجرت جو ہے یہ ایسا عظیم الشان تاریخی واقعہ ہے کہ اس کو یاد رکھنے کے لیے اس کو سب سے پہلا دن رکھنا چاہیے. تیسرا گروہ جو تھا اس نے سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پر اتفاق کیا اور سب نے اتفاق کر لیا, لیکن تیسرے گروہ نے یہ مشورہ دیا کہ چونکہ عربوں کی تاریخ محرم سے ہوتی ہے, محرم پھر سفر پھر غلط, لیکن ہجرت جو ہے ربیع الاول یا ربیع الثانی میں ہوئی ہے, تو پھر یہ مطابقت نہیں رہے گی, لہذا ہم ہجرت کے سال کو ربیع الاول کے سال کو جو ہے پہلا سال مان لیتے ہیں, لیکن پہلا دن جو ہے وہ محرم ہی سے شروع کرتے ہیں. کس سے شروع کرتے ہیں؟ محرم ہی سے شروع کرتے ہیں. تو اس پر اتفاق ہو گیا کہ جس سال میں ہجرت ہوئی ہے اسی سال کو پہلا سال مانا جائے, اور دو تین مہینے پچھلے چھوڑ دیے جائے, اور پھر جب اگلا سال آئے گا تو اس کو دوسرا سال محرم سے ہی شروع کر دیا جائے. لیکن اور طلب بات یہ ہے کہ اگر صحابہ اکرام کو میلاد مصطفیٰ منانے کی عادت نہ تھی تو پھر انہوں نے مشورہ کیوں دیا کہ اس کو پہلی تاریخ مانا جائے؟ اسلام کی پہلی تاریخ کو, حضور کی پیدائش کی تاریخ کو اسلام کی پہلی تاریخ مانا جائے, اگر یہ مشورہ کیوں دیا اگر وہ میلاد نہیں مناتے تھے؟ میلاد مناتے تھے, یاد تھا, بلکہ ہر پل حضور کی میلاد مناتے تھے, اسی لیے کہا تھا اس کو پہلا دن منانا چاہیے. لیکن قربان جائیے سیدنا علی شیدہ کر اللہ تعالیٰ وزن کریم کی فراست پر کہ آپ نے کہا اس کو پہلی تاریخ نہیں منائیں گے. کیوں؟ میں اپنی طرف سے ایک بات عرض کرتا ہوں, اگر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی پیدائش کے دن کو اسلام کی پہلی تاریخ مان لیا جاتا تو پھر جو ہے لوگ اس کو اسلام کی پہلی تاریخ منا کر کے شروع کرتے سال, لیکن حضور کی میلاد نہیں مناتے. حضور کی میلاد نہیں مناتے. اگر یہ دونوں چیزیں ایک ہو جاتی تو پھر حضور کی میلاد نہیں مناتے. سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی فراست دیکھیے, آپ نے کہا کہ پہلی تاریخ جو ہے وہ ہجرت کا دن ہوگا, حضور کی میلاد تو ایسا خاص دن ہے کہ اس کو الگ رکھا جائے اور ہر سال اس کی میلاد منائی جائے. تو اگر آپ سے کوئی کہے کہ صحابہ اکرام نے میلاد نہیں منائی تو آپ مانیں گے؟ نہیں مانیں گے. آپ کو پتہ چل گیا کہ صحابہ اکرام میلاد شریف مناتے تھے, اور کیوں نہ مناتے؟ سرکار دو عالم خود میلاد منائے, آپ نے اپنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ, آپ ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اور ایک جگہ عرض کی, یا رسول اللہ, آپ ہر پیر اور ہر جمعرات کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ دو بار سوال ہوا. تو جس حدیث شریف میں, مسلم شریف کی حدیث ہے, کوئی جھٹلا نہیں سکتا, تو سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوچھا یا رسول اللہ آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں, تو قربان جائیے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ہر پیر کو, صرف ایک پیر نہیں, میں ہر دن روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اسی دن میری پیدائش ہوئی ہے, کہ یہی میری میلاد کا دن ہے اور اسی دن پہلی مرتبہ مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے, مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے تو میں اللہ کا کیا کرتا ہوں, شکر ادا کرتا ہوں. اور جو دوسری حدیث پاک ہے جس میں پیر اور جمعرات دونوں کا ذکر ہے, اس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیر کو میں پیدا ہوا ہوں اور جمعرات کے دن جو ہے جو جمعہ کی شب ہوتی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نام اعمال پیش ہوتے ہیں. تو جو نبی خود کی میلاد ہر پیر کو منائے اس کی امت پر تو سنت ہو جانا چاہیے کہ وہ بھی ہر پیر کو حضور کا میلاد منائے, اور جو کہے کہ نہ منایا جائے تو وہ حضور کی سنت سے منع کر رہا ہے. ذکر روکے, فضل کاٹے, نقص کا جنیا رہے, پھر کہے مرتق کے ہو امت رسول اللہ کی, نہیں امت ہی نہیں. اس حدیث پاک سے دو چیزیں پتہ چلیں, ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی بڑی نعمتیں ہیں ان کو یاد کرنا, شکر ادا کرنا یہ حضور کی بھی سنت ہے, اور حضور کی سنت ہر پیر کو روزہ رکھ کے اللہ کی طرف سے اللہ کا شکر ادا کرنا میلاد کے وجہ سے ہے. اور اگر حضور نے ہر پیر کو روزہ رکھا اور صحابہ کو بتایا تو صحابہ نے کیا یہ عمل نہیں کیا ہوگا؟ ضرور کیا ہوگا. صحابہ اکرام نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر سونے بھی شروع کر دیا تھا, سونے عیسائی شروع کر دیا, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متواترہ سن کر کے کیا حضور کی امت ہونے اور صحابہ اکرام ہوتے ہوئے کیا حضور کی نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ پیر کا روزہ نہیں رکھا ہوگا؟ تو صحابہ اکرام نے بھی پیر کے روزے رکھے ہیں اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے خود اپنا میلاد منایا. اور آپ کو پتا ہے کہ ہم اور آپ جو ہے عقیقہ کرتے ہیں اپنے بچوں کا عقیقہ کرتے ہیں کہ بیٹا ہو تو مستحب ہے کہ دو جانور کرے, ورنہ ایک سے بھی کام چل جائے گا. بیٹی ہو تو ایک عقیقہ کرتے ہیں, ایک جانور ذبح کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کے والد گرامی سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ کی پیدائش سے پہلے ہی کچھ دن پہلے وصال ہو گیا. تو آپ اپنے دادا سیدنا عبد المطلب کے یہاں رہے. تو تاریخ گواہ ہے کہ سیدنا عبد المطلب نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے یعنی آپ کی پیدائش کی خوشی میں عقیقہ کیا. کیا کیا؟ عقیقہ کیا, خوش ہو کر کے کہ میرا پوتا پیدا ہوا ہے, میں اس کی طرف سے عقیقہ کروں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا آ رہا تھا تو آپ نے حضور کی پیدائش پر عقیقہ کیا, خوشی بانٹا, گوشت وغیرہ اور عقیقہ کیا. اور جس کا عقیقہ ایک بار ہو جائے اس کا دوبارہ عقیقہ ہوتا ہے؟ اس کا دوبارہ عقیقہ ضرورت ہی نہیں ہے, ایک بار ہو گیا ختم. ٹھیک ہے, ایک بار عقیقہ ہوتا ہے. قربانی آپ ہڑتال کریں آپ کی مرضی, فد کے آپ روئے آپ کی مرضی, ٹھیک. لیکن عقیقے میں ایک ہی بار ہے, دوبارہ عقیقہ کرنے کا کوئی مطلب نہیں بنتا. لیکن قربان جائیے, حدیث پاک میں ہے, صحیح حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ شریف میں یا مدینہ شریف میں آنے کے بعد یعنی اعلان نبوت کے بعد, کس کے بعد؟ اعلان نبوت کے بعد باقاعدہ ایک دمبا ذبح کیا اپنی میلاد کی خوشی میں اور کہا کہ یہ میری میلاد کی طرف سے, میری میلاد کی وجہ سے. بہت سارے مورخین نے کہا کہ حضور نے عقیقہ کیا ہے, لیکن عقیقہ تو حضور کا پہلے ہو چکا تھا. حضور نے اپنے میلاد کے دن ایک دمبا ذبح کر کے اللہ کا شکر ادا کیا. کیا کیا؟ شکر ادا کیا. تو حضور نے یہ کیا ہو تو ہم اگر حضور کی طرف سے دو چار بکرے کاٹ کر کے اللہ کی راہ میں دے دیں تو ہمارا کیا بگڑ جائے گا؟ بگڑے گا کس کا؟ جس کو بغض ہے. ذکر روکے, فضل کاٹے, نقص کا جویا رہے, پھر کہے مرتق کے ہوں امت رسول اللہ کی, نہیں ہو سکتا. اب اتنے میں بات ہوتا بتا دوں کہ بہت سارے لوگ یہاں پہ انڈیا کے ہیں, یہاں پر بہت سارے بت کی پوجا ہوتی ہے, رام کی پوجا ہوتی ہے, شیوا کی پوجا ہوتی ہے, شیوا کی پوجا ہوتی ہے, گڑپتی کی پوجا ہوتی ہے, گنیش کی پوجا ہوتی ہے, کالی ماتا کی پوجا ہوتی ہے, پتہ پتہ نہیں کیسے کیسے خبیث جانوروں کی پوجا ہوتی ہے. ایسی ایسی خبیث چیزوں کی پوجا ہوتی کہ ان کی مورتی دیکھ کر کے آدمی ڈر جائے, ہے نا, ڈر جائے. لیکن ان کے ماننے والے, ان کی پوجا کرنے والے سے پوچھو, یہ جو کالی ماتا ہے کتنی لمبی زبان باہر نکلی ہے کتے کی جیسی, اور منہ کالا جیسا ہے, وہ پتہ نہیں 4 یا 10 ٹانگے ہیں, 15-20 ہاتھ ہیں, ایک ہی اندر کھوپڑی ہے, آنکھیں باہر نکلی ہوئی ہیں, یہ کیسی ہے؟ تمہیں بڑی خوبصورت ہے. ارے دماغ خراب ہے, ایسی بھونڈی بھیانک چڑیل کو دیکھ کر کے تو کہتا خوبصورت ہے. کیوں کہتا ہے خوبصورت ہے؟ اس لیے کہ اس کی پوجا کرتا ہے نا, اس سے اس کو محبت ہے. سرکار اشارہ فرماتے ہیں کہ کسی شے کی محبت تجھے اندھا اور بہرا کر دیتی ہے, ہے نا, تجھے اندھا اور بہرا کر دیتی ہے. تو چونکہ اس خبیث بت سے, اس خبیث بھتنی سے, اس خبیث کو محبت, تو کہتا ہے بہت خوبصورت ہے, کہتا ہے. حالانکہ سب کو پتا ہے کہ کالی ہے, کتے جیسی زبان ہے, پتہ نہیں کپڑے آدھے پہنی ہوئی ہے, کیا مطلب, بچہ دیکھے تو ڈر جائے, لیکن اس کے باوجود اس کو خوبصورت لگتی ہے. اس میں اس کو کوئی اور بھی نظر نہیں آتا, اور یہ حضور کا امتی ہے, اس میں اس کو نظر آتا ہے. اس ہندو سے یہ لڑا پاگل لگتا ہے. کسی سے آپ کو اس میں رام ہے یا عیسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والا ہو, جس کسی بھی نبی کو فالو کرتا ہو, گرو نانک جو ایک بھینکر قسم کا دین لے کر آیا, ان کے بارے میں پوچھو گے تمہارے دین کا جو پیشوا تھا کیسا تھا, بولے وہ رام بھگوان کتنے اچھے تھے, کشن بھگوان ہو ہو ان کی تو بات ہی مت پوچھو, گرو نانک جو ہو ہو کیا اچھے آدمی تھے. ہر کوئی اپنے پیشوا کی تعریف کرے گا, اور یہ بیوقوف ہے اپنے پیشوا کے اندر عیب ڈھونڈتا ہے. اپنے پیشوا میں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد کہا, اس میں یہ عیب ڈھونڈتا ہے. اس سے بڑا بیوقوف کوئی ہوگا؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی ہندو آ کر کے کہے کہ وہ کرشنا جو بہت خراب آدمی تھا, بہت ہی خراب آدمی تھا, بہت ہی عیاش بدماش کمینہ آدمی تھا, تو کیا آپ اس کا مذہب اپنائیں گے؟ کبھی نہیں اپنائیں گے. اپنائیں گے آپ؟ نہیں اپنائیں گے. کوئی اگر کہ رام ہمارے بیوقوف آدمی تھا, سیتا کو بتا بھی نہیں سکا, وہ دوسرا آدمی اس کو لے کے بھاگ گیا, پتہ نہیں کتنے خالو بھاگ اس کو, تو آپ اس کا مذہب اپنائیں گے؟ نہیں اپنائیں گے نا. کوئی آدمی آ کے بھائی گرپتی ہے, ہمارا بھگوان ہے, لیکن اس کی اتنی لمبی سونڈ ہے, اتنی لمبی سونڈ ہے, کھانا دیتے تو کھاتا بھی نہیں, اتنی لمبی سونڈ ہے, لیکن تارے کھانا رکھو تو کھا نہیں سکتا ہے, تو کیا آپ اس کا مذہب اپنائیں گے؟ نہیں اپنائیں گے نا. تو ہر مذہب والا, چاہے اس کا پیشوا کیسا ہو, چاہے اچھا پیشوا ہو عیسیٰ علیہ السلام جیسا یا موسیٰ علیہ السلام جیسا, یا برا پیشوا ہو گرو نانک جیسا یا بدھا جیسا, جیسا بھی ہو, تو وہ اپنے پیشوا کی تعریف کرے گا تب تو آپ اس کا مذہب اپنائیں گے. وہ اپنے پیشوا کی برائی کرے گا, کہے گا نہیں عام آدمی کا پھکٹ کا بالکل بیکار آدمی تھا, تو کیا آپ اس کا مذہب اپنائیں گے؟ نہیں اپنائیں گے. تو یہ وقوف تبلیغ کے لیے نکلتا ہے, لیکن اپنے ہی میں تعریف نہیں کرتا ہے. کیا سمجھے آپ؟ تبلیغ پوری دنیا میں کرتا ہے, چنگے پیجامے گھوم لے کر کے, لمبی بہت لمبی داڑھی گھما کر لگا کر کے, کہتا ہے حضور کی سنت اپنا رہا ہوں, لیکن حضور کی تعریف نہیں کرتا تو تیرا دین اپنائے گا کون؟ سوچنے والی بات. تو جس آقا میں کوئی عیب نہیں ہے, اس آقا کی تعریف کرو تاکہ کوئی آپ کا دین اپنائے, اس آقا کی غلامی کو اختیار کرے. جب آقا کی تعریف نہیں کریں گے کہ وہ کون اختیار کرے, اللہ تعالیٰ عقل کے ناخن عطا فرمائے. تو سرکار نے بھی اپنا میلاد منایا, صحابہ نے بھی اپنا حضور کا میلاد منایا, تو اس سے زیادہ ہم کو آپ کو کیا ثبوت چاہیے میلاد منانے کے لیے؟ کوئی ضرورت تو نہیں ہے. لیکن اس کے آگے بھی چلے, انبیاء سے اوپر تو کوئی نہیں ہے, لیکن چونکہ انسان دنیا میں اعتبار سے صحابہ کو دیکھتا ہے, وہ دیکھتا ہے, فرشتوں کو نہیں دیکھتا, لیکن فرشتوں نے بھی حضور کا میلاد منایا ہے, حضور کا میلاد منایا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ اس نورانی بچے کو گود میں اٹھا کر مشرق اور مغرب اور شمال جنوب میں جا کر کے دیکھو کہ اس کے جیسا کوئی ہے, اس کے جیسا کوئی ہے. راوی فرماتے ہیں کہ سیدنا سیدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے, اس کے بعد کچھ دیر کے لیے ایسا معلوم ہوا کہ ایک نور کی چادر آپ کے اوپر لپیٹ دی گئی اور نور اتنا ہو گیا کہ آنکھیں چون دیا گئی, کچھ سمجھ میں نہیں آیا کیا ہوا. کچھ دیر کے لیے حضور غائب ہو گئے. معلوم اصل میں ہوا یہ کہ جبریل علیہ السلام آئے فرشتوں کو جھٹ لے کر کے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو اٹھایا مشرق اور مغرب میں, شمال اور جنوب میں جا کر کے تمام جگہ پر, یعنی پوری دنیا میں حضور کا ڈنکا بجنا تھا, وہاں جا کر کے حضور کے جھنڈے کو گاڑا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو پوری دنیا میں آشنا کرایا اور پوری دنیا میں جا کر کے دیکھا کہ حضور کے جیسا تو کوئی ہے ہی, حضور کے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. تو فرشتوں نے بھی حضور کا میلاد منایا اور جنت سے حوریں بھی بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں آپ کو دلاسا دینے کے لیے کہ اے بی بی آمنہ, تیری گود میں جو ہے وہ تو اللہ کا محبوب ہے, وہ تو اللہ محبوب ہے. تو جنت کی حوریں بھی حضور کا میلاد منائے اور جنت سے آئے ہوئے فرشتے بھی حضور کا میلاد منائے, تو اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل چاہیے آپ کو میلاد کے لیے؟ کوئی اور دلیل چاہیے خوشی منانے کے لیے میلاد کے لیے؟ نہیں. ہاں ایک اور دلیل ہے, کوئی پوچھ سکتا ہے کہ قرآن سے ثابت کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میلاد منائی. میں بتاتا ہوں, ویسے تو اگر وقت اجازت دیتا تو کم از کم 20 جگہ سے حضور کی میلاد ثابت کر سکتے ہیں قرآن سے, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا کہ حضور کی میلاد کتنی زبردست ہے, کتنی بابرکت ہے. ایک آیت کریمہ تو آپ نے حضرت سے سنی, ایک آیت کریمہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یونس میں یوں ارشاد فرماتا ہے, قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرح ہوا خیر مما یجمعون, کہ اے محبوب آپ ارشاد فرما دیجیے. اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی خاص بات کہنی ہوتی ہے نا, کوئی خاص بات کہنی ہوتی ہے تو اپنی زبان سے قرآن کے اندر تو شامل فرما دیتا ہے, لیکن کہتا ہے اے محبوب آپ بتا دو, آپ بتا دو, آپ بتا دو. جسے قل هو الله احد یا قل یا ایھا الکافرون, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, ایسے بہت سارے عظیم الشان قسم کے احکام اور بیان اللہ نے اپنے محبوب کان سے ادا فرمایا کہ آپ بتا دو, بھلے قرآن کا حصہ ہے لیکن آپ بتا دو. تو قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلک فلیفرحوا وہ خیر مما یجمعون, اے محبوب آپ لوگوں کو بتا دیجئے, تمام لوگوں کو بتا دیجئے, اس نے جمع کر دے گا فلیفرحوا, تمام لوگوں سے ارشاد فرما دیجئے قل بفضل اللہ وبرحمته, کہ اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر, یعنی اللہ کے فضل حاصل ہونے پر اور اس کی رحمت حاصل ہونے پر تمہیں کیا چاہیے؟ اے لوگوں تمہیں خوشیاں منانی چاہیے, تمہیں خوشیاں منانی چاہیے. ہم ادارے کا فن یا پھر اس کو مل کر کے خوشیاں مناؤ, ہوا خیر مما یجمعون, اور یہ تمہارا خوشی منانا تمہاری دنیا کی تمام دولت کمانے سے, جمع کرنے سے, نیکیاں بھی جمع کرنے سے بھی بہتر ہے. انسان دنیا میں کیا کیا جمع کرتا ہے, ہوا خیر مما یجمعون, یہ جو ہے یہ اس سے بہتر ہے جو کچھ بھی تم جمع کرتے ہو. تم دنیا میں کیا جمع کرتے ہو؟ دنیا میں دولت جمع کرتے ہو, گھر جمع کرتے ہو, گاڑیاں دلانے کا خرچ کرتے ہو, بینک بیلنس بناتے ہو اور نیکیاں بھی جمع کرنے کی کوشش کرتے ہو. تمہارا نیکیاں جمع کرنے سے بھی افضل ہے کہ تم حضور کے آنے پر خوشیاں مناؤ, حضور کے آنے پر خوشیاں مناؤ. اور ایسے بہت سارے آیات کریمہ آپ کے سامنے پیش کی جا سکتی ہے, لیکن ایک آیت کریمہ اتنی واضح اور اس آیت کریمہ کو جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے, آپ کو پتا ہے کہ اسلام کے سب سے پہلے قرآن کے مفسر سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں, یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ فضل استعمال کیا ہے اسے مراد حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات اقدس ہے. تو حضور کی ذات کے ملنے پر, ان کے آنے پر خوشیاں مناؤ. یہ کس کا کہنا ہے؟ میرا آپ کا نہیں, یہ اسلام کے سب سے پہلے قرآن کے مفسر کا کہنا ہے, حضور کے چچا زاد بھائی کا کہنا ہے, سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ. اور جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی, ذرا دیجئے قرآن پاک میں پھر سے آپ کے سامنے بیٹھ کے ارشاد تلاوت کرتا ہوں, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پتا ہے کہ کیا آدم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں ہے نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ اور کیسا ہے کہ ہم نے آپ کو پیدا کیا یہ لکھا ہے کہ نہیں قرآن میں؟ ہے نا. بی بی مریم کو پیدا کیا یہ لکھا ہوا ہے قرآن میں. ہم نے اسماعیل اور اسحاق کو پیدا کیا بطور تحفہ دیا ابراہیم علیہ السلام کو, لکھا ہے کہ نہیں قرآن میں؟ ان کی پیدائش کے بارے میں لکھا ہے. سیدنا ابو بکر کی پیدائش کے بارے میں لکھا ہے کہ ہم نے ان کو پیدا کیا, وہ اپنے ماں باپ کے لیے بڑے کریم ہیں, اپنے ماں باپ کی طرف بڑے اچھے سے کرنے والے ہیں. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا پورا ذکر ہے پورے سورہ مریم کے اندر لکھا ہوا ہے نا. بار بار پوری تکرار تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے. سورہ آل عمران میں بھی تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے. سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا بھی ذکر پیدائش کا لکھا ہوا ہے. تو جب بھی میرے بھائیوں اور دوستوں ڈسمنس ہو رہے ہیں, ایک جگہ بیٹھ جائیں یا پھر چلے جائیں, جب بھی آپ قرآن پڑھیں گے, اس قرآن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قیامت سے آگے تک محفوظ رکھا ہے. یہ ہمیشہ رہے گا, یہ ہمیشہ رہے گا. تو ہر قاری جب بھی قرآن پڑھے گا تو بی بی مریم کی پیدائش کی بھی تلاوت کرے گا. کرے گا نہیں کرے گا؟ سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں جو آیات ہے اس کی تلاوت کرے گا. کرے گا نہیں کرے گا؟ کرے گا. سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی جو آیات ہے وہ بھی تلاوت کرے گا. اسحاق علیہ السلام کی آیات جو ہے پیدائش کی, اس کی بھی تلاوت کرے گا. اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام, سیدنا یحییٰ علیہ السلام اور دیگر بہت سارے اولیاء کرام اور ان کے بہت سارے انبیاء علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ ہم نے اس طرح پیدا کیا, اس طرح پیدا کیا, موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا, وہ سب قرآن میں بھی پڑھے گا تو کیا ہوگا؟ وہ ان سب کی میلاد کا تذکرہ کر رہا ہوگا. کیا کر رہا ہوگا؟ تو اگر میلاد سے چڑ ہے جن لوگوں کو, تو پھر اس کو کیا ہے؟ اس قرآن کے منکر ہے. کیا ہے؟ ذکر روکے. قرآن بھی ذکر ہے, اس میں مریم بی بی مریم کی پیدائش کا ذکر ہے, اس میں بی بی سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے, اس میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے, اس میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے, اس میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے, اس میں بہت سارے انبیاء علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے, موسیٰ علیہ السلام پیدائش کا ذکر ہے, بلکہ اس میں شکرانے کے طور پہ بہت ساری آیات ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے بڑی عمر میں اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد عطا فرمائی. میلاد کا ذکر ہے. تو جو میلاد کے منکر ہیں تو وہ قرآن سے ممکن ہے کہ نہیں؟ اور جو کوئی قرآن کی قرأت کر رہا ہے, قرآن پڑھ رہا ہے, ہر بار قیامت تک جب بھی صبح ہے دوپہر شام میں جب بھی قرآن کی تلاوت کرے گا, اور وہ آیات کریمہ آئیں گی, تو یا تو بی بی مریم کا میلاد منا رہا ہوگا, یا تو اسحاق علیہ السلام کا میلاد منا رہا ہوگا, یا اسماعیل علیہ السلام کا میلاد منا رہا ہوگا, یا سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا میلاد منا رہا ہوگا, یا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد منا رہا ہوگا, وغیرہ وغیرہ. تو قرآن بھی پڑھو گے تو میلاد مناؤ گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن کے اندر ایک قسم اٹھائی کہ اے محبوب, تمہاری زندگی کی قسم, یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جس وقت یہ تمہیں اپنے فیصلوں میں آپس میں اپنا حاکم نہ بنا لے, اپنا حاکم نہ بنا لے. تو کس چیز کی قسم اٹھائی اللہ تبارک و تعالیٰ؟ اے محبوب, تمہاری زندگی کی قسم. کس کی قسم؟ تمہاری زندگی کی قسم. تو جب زندگی کی قسم اٹھائے اللہ تبارک و تعالیٰ, تو زندگی میں پیدائش شامل ہے یا نہیں؟ زندگی میں پیدائش شامل ہے یا نہیں ہے؟ ضرور شامل ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کے دنیا میں تشریف لانے کی بھی قسم اٹھا رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی میلاد مصطفیٰ بنا رہا ہے. اور اس میلاد کی وجہ سے کیا کیا ملا, وہ چند منٹوں میں انشاءاللہ اپنی بات سمیٹنے کے لیے کہہ دوں گا. لیکن جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی تھی وہ پھر سے آپ کے سامنے, جو چیز کو ہم مناتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عظمت کیا بیان کی ہے. درشی پڑھ لیجیے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد محمد وجود الکرم رب العلم والحلم والحکم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دائما ابدا. جس کو چاہیے قرآن پاک اٹھا کے دیکھ لیں, یہ میرے ہاتھ میں ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف ہا یا عین صاد, یہ سورہ مریم کی شروع کی آیات ہے, یہ حروف مقطعات ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف ہا یا عین صاد اس کے آگے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیا. اس کا ترجمہ سنیے کہ یہ ذکر ہے, ذکر کہتے ہیں یادگار کو, یہ یادگار ہے تیرے رب کی اس رحمت کا جو اس نے اپنے بندے ذریعہ پر کی. کیا ہے یہ یادگار ہے اس رحمت کی جو تیرے رب نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی. وہ کیا یادگار ہے, وہ کیا رحمت ہے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا زکریا علیہ السلام کو لمبی عمر عطا فرمائی اور آپ کی بیوی جو تھی وہ صحت مند نہیں تھی, آپ کو اولاد نہیں ہوتی تھی. سیدنا زکریا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی, دعا کی کہ اے اللہ میں بوڑھا ہو گیا, میری ہڈیاں کمزور ہو گئی, میرے دانت سفید ہو گئے اور میری بیوی بانجھ ہے, اس کو اولاد نہیں ہوتی, تو یا رب تو مجھے کوئی وارث عطا فرما کہ جو میرا یہ دین کا کام, میرا اسلام کا کام, آگے لے جانے کا کام, تبلیغ کا کام, یہ میرا یہ کام آگے لے جائے تاکہ یہ تیرا جو دین ہے اس کو بڑھایا جائے, تو یا رب تو مجھے اپنی طرف سے بہترین وارث عطا فرما. اولاد بھی مانگی تھی, وارث مانگا تھا, کیا مانگا تھا؟ وارث مانگا تھا, کوئی وارث عطا فرما. وہ وارث کوئی نہیں ہو سکتا تھا, بھانجا بھتیجا کوئی نہیں ہو سکتا تھا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خوشخبری دی کہ اے زکریا ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں کہ تجھے یہاں ایک بیٹا ہوگا. بوڑھے ہو گئے ہیں, ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں, بال سفید ہو گئے ہیں اور بیوی بانجھ ہے, اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم تجھے ایک ایسا بیٹا دیں گے, اس کا نام ہوگا یحییٰ. اس طرح کے نام کا اس سے پہلے کوئی انسان ہم نے پیدا ہی نہیں کیا, پیدا ہی نہیں کیا, اس لیے کہ تو مانگ رہا ہے ایک وارث جو تیرے اس کام کو, تبلیغ کے کام کو آگے لے جائے, ہم تجھے ایک نیک صاف ستھرا بیٹا عطا فرمائیں گے. بڑی کرامت, بڑی رحمت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا زکریا علیہ السلام کو کیا عطا فرمایا؟ یحییٰ علیہ السلام ایک اور نبی عطا فرمایا, بیٹا عطا فرمایا جو نبی ہے, اور اس نبی کے دینے کی وجہ سے سیدنا یحییٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے. اس وقت پیدا ہوئے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں تشریف لا چکے, اور یہ دو نبی ایک ساتھ میں تبلیغ کرتے تھے, دونوں ہی جو ہے بنی اسرائیل کے نبی ہیں. انگلش میں آپ کا نام جان ہے, جان بپتسٹ, اصل میں آپ کا نام عربی میں یحییٰ ہے علیہ السلام. تو یحییٰ علیہ السلام بطور نبی دنیا میں آئے, اور کتنے عرصے کے لیے آئے؟ کچھ عرصے کے لیے آئے, ایک خطے میں آئے. کہاں آئے؟ ایک خطے میں آئے, اور ایسے وقت میں آئے کہ جس وقت میں دوسرے بھی ایک نبی وہ کام کر رہے تھے, تو آپ کی عظمت اور شان کا تو کیا کہنا, ہم تو آپ کی ڈیوٹی دیکھنے کے لائق بھی ہیں, لیکن یحییٰ علیہ السلام ایک وقت میں ایک امت کی طرف ایک خطے میں تبلیغ کے کام کے لیے آئے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں قیامت تک بلکہ اس کے آگے تک لکھ دیا کہ یحییٰ علیہ السلام کا دنیا میں آنا یہ کیا ہے, یہ میری طرف سے زکریا کی بہت بڑی رحمت ہے. اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں, سورہ مریم جو اتار رہا ہوں, قرآن کے اندر جو لکھ رہا ہوں, یہ اس رحمت کی یادگار ہے. کیا ہے؟ اس رحمت کی یادگار ہے جو میں نے اپنے بندے زکریا پہ کی. اور وہ یادگار کیا ہے, وہ رحمت کیا ہے؟ یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں ہے. یحییٰ علیہ السلام ایک قوم کی طرف آئے, سرکار دو عالم تمام دنیا کی طرف آئے. یحییٰ علیہ السلام کی نبوت کچھ عرصے کے لیے تھی, اور کچھ عرصے بعد آپ کا کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں. آج تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سے تشریف لائے, قیامت تک ہر کسی کو حضور کا امتی بننا فرض ہے. یحییٰ علیہ السلام اپنے ماں باپ کے لیے اور اپنے خطے کے لیے رحمت بن کے آئے, حضور تمام کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے. حضور تمام کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے. تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کو اور آپ کا دنیا میں تشریف لانے کو رحمت کہے, اور کہے کہ اس کی یادگار میں منا رہا ہوں قرآن میں اس کا تذکرہ کر کے, تو حضور کا آنا کی یادگار منانا کتنا بڑا کام ہوگا, کتنے نیکی کا کام ہے، کتنی بڑی عظمت ہوگی ان لوگوں کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں. تھوڑی سی بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، ٹائم بہت ہو گیا. ہم اور آپ سورہ لحد بار بار پڑھتے ہیں، تبت یدا ابی حضور وطب ما اغنا عنہ مالہ ما کسب. آپ سب کو پتا ہے ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں دشمنی کی، اور حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازیبہ الفاظ کیے کہے، حتیٰ کہ اس نے کہا اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے. بعد اللہ رب العالمین کیا کہا؟ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں لکھ دیا تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ہاتھ ٹوٹ جائے دونوں، کس کے؟ ابو لہب کے. اور وہ ٹوٹ چکے. کیا لکھا اللہ نے؟ وہ دونوں ٹوٹ چکے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں ابو لہب کو دیکھا. یہ شرح بخاری فتح الباری جو شرح بخاری کی ہے، اس میں سیدنا عبداللہ بن عباس کا قول نقل کیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے تو اس نے، یہ اپنے گھر میں بیٹھا تھا، کون؟ ابو لہب. اور ایک اس کے پاس ایک لولی تھی اس زمانے میں، کنیز تھی، جس کا نام تھا صہیبہ. وہ بعد میں ایمان لے آئی، سرکار کی امت میں داخل ہو گئی. وہ صہیبہ کو جب اس نے دیکھا، اور صہیبہ آئی ان کے پاس، کس کے پاس؟ ابو لہب کے پاس، اور کہا کہ تجھے مبارک ہو، خوشخبری ہو، تیرے یہاں ایک بھتیجا پیدا ہوا ہے، یعنی تیرے بھائی جو ہے عبداللہ ان کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے. تو ابو لہب خوش ہو گیا. کیا ہو گیا؟ خوش ہو گیا. اچھا ہمارے یہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے. اور اس نے یہ دو انگلیوں سے اشارہ کیا ہے صہیبہ تو آزاد، کہانی زبان سے صرف انگلیوں سے اشارہ کیا کہ ٹھیک ہے تو نے آج خوش کر دیا خوشخبری سنا کے، تو آج سے تو آزاد ہے. صہیبہ جو کنیز تھی اس کو اس نے آزاد کر دیا. جب مر گیا تو خواب میں سیدنا عبداللہ ابن عباس سے کسی اور نے دیکھا، کس کو؟ ابو لہب کو. پوچھا تیرا کیا حال؟ تو کہا کہ بہت برا حال، حال بہت برا ہے، جہنم میں سڑ رہا ہوں، ایک پل چین نہیں ہے، ایک پل چین نہیں ہے، آگ میں جھلس رہا ہوں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے راحت ملتی ہے. وہ تھے نا بریک، تھوڑی دیر کے لیے راحت ملتی. وہ کیا ہے؟ کہتا ہے کہ ہر پیر کو، غور سے سنو، ہر پیر کو جس دن نبی آخر زمان پیدا ہوئے تھے، جس دن میں نے صہیبہ کو کہا تھا کہ تو آزاد خوش ہو گیا تھا یہ سن کر کے، تو اس دن کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے، جن دو انگلیوں سے میں نے اشارہ کیا تھا، ان دو انگلیوں سے ٹھنڈا پانی پینے ملتا ہے، اس میں پانی آتا ہے، تو میں اپنے منہ میں وہ انگلیاں ڈال کر کے اس پانی کو پیتا ہوں، اس سے مجھے راحت ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ راحت ہوتی ہے. اب دیکھیے کون ہے؟ حضور کا دشمن ہے. جنگ بدر میں حضور نے اس کو قتل کیا، مطلب جنگ بدر میں حضور کو وہ قتل کرنے آیا تھا، خود قتل ہو گیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، برباد ہو جائے، ٹوٹ جائے دونوں ہاتھ، کس کے؟ ابو لہب کے. اور وہ ٹوٹ چکے ہیں. اور یہ انگلیاں کہاں ہوتی ہیں؟ کس میں ہوتی ہیں؟ ہاتھ میں ہوتی ہیں. کس میں ہوتی ہیں؟ ہاتھ میں ہوتی ہیں. ان ٹوٹے ہوئے ہاتھوں میں، جیسا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا بولنا ٹوٹے ہوئے ہاتھ، ان ٹوٹے ہوئے ہاتھوں میں سے جو دو انگلیاں لگی ہوئی ہیں، اس میں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے دشمن کو بھی جو ہے راحت پہنچا رہا ہے، اس لیے کہ اس نے میلاد مصطفیٰ منائی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور وہ کون ہے؟ کافر ہے، حضور کا دشمن ہے، اور اس نے حضور کی پیدائش بطور نبی ہونے کے نہیں منائی، صرف بھتیجا ہونے کی، بھتیجے کی پیدائش سے خوشی منائی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں بھی راحت عطا فرمائی، جہنم کے اندر بھی راحت عطا فرمائی ہے. تو اور کس کو؟ جو ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، جو ہاتھ ٹوٹے ہوئے، اس میں سے بھی ٹھنڈا پانی پینے ملتا ہے، اس لیے کہ اس نے بھتیجے کی پیدائش سے خوشی منائی. ہم اور آپ تو حضور کے امتی ہیں، ان کے دشمن تو الحمدللہ، ان کی امتی ہیں. ہمارے بارے میں تو ہاتھ ٹوٹنے کا یا عذاب ہونے کا قرآن میں کوئی لکھا ہوا نہیں ہے. تو امتی اگر حضور کی محبت میں میلاد منائے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ کیا انعام عطا فرمائے گا, کتنا بڑا انعام عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. تو جن لوگوں نے حضور کو نہیں دیکھا, جن لوگوں نے حضور کو نہیں دیکھا اور جن لوگوں نے حضور کو دیکھا اس میں تو بڑا فرق ہے. جن لوگوں نے حضور کو دیکھا صحابی بنے, ان کے رتبے پر تو کوئی پہنچ نہیں سکتا, ان کے مقام تک تو ہرگز کوئی پہنچ نہیں سکتا, غوث ہو قطب ہو کوئی بھی ہو, ان کے مقام تک تو کوئی پہنچ نہیں سکتا. لیکن غور تو کرو کہ وہ صحابی بنے کیسے, صحابی بنے کیسے, وہ رتبہ ان کو ملا کیسے. وہ رتبہ اس لیے ملا کہ اس میں انہوں نے ایمان کے ساتھ حضور کو دیکھا. کس کو دیکھا؟ ایمان کے ساتھ حضور کو دیکھا. اگر حضور پیدا نہ ہوتے تو دیکھتے کیسے؟ کیا سمجھا؟ کوئی لمبی نمازیں نہیں پڑھی, کوئی بہت زکات نہیں دی, بہت سونے کے پہاڑ اللہ کی راہ میں نہیں دیے, کچھ بھی نہ کیا ہو, صرف ایک جھلک ایمان کے ساتھ حضور کو دیکھا ہو آپ کی ظاہری حیاتی میں, تو ایسا رتبہ ملا ہے کہ تمام امت میں انسان کتنی بھی عبادت کر لے ان کے مرتبے تک پہنچ ہی نہیں سکتا, نہیں پہنچ سکتا. لیکن ان کو یہ رتبہ ملا کیسے؟ اس لیے کہ حضور کی میلاد ان کے زمانے میں ہوئی اور انہوں نے حضور دیکھا. لیکن میں آپ کو مایوس نہیں کرنا چاہتا, ہمارے آپ کے لیے بھی حضور نے بڑی بشارت عطا فرمائی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, مسلم شریف کی حدیث ہے, کہ میں ان لوگوں سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں میری امت میں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے, میرے بعد آئیں گے لیکن مجھ سے اتنی محبت کرتے ہوں گے کہ دنیا کی تمام دولت اور پوری فیملی, اپنے خنبہ قبیلہ سب کچھ میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے قربان کرنے کو تیار ہوں گے, قربان کرنے کو تیار ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی محبت ہمارے دل میں ہو اور حضور کے دل میں ہماری محبت ہو, یہ ہماری چاہت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسی محبت عطا فرمائے سرکار سے کہ سرکار کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ہم اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے حقیقتاً تیار ہوں, حقیقتاً تیار. تو بات بہت لمبی ہو گئی, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ رات کی برکتیں اور رحمتیں سرکار کی میلاد کے صدقے میں ہم سب کو عطا فرمائے. اپنی بات پیٹنے کے لیے ایک بات صرف عرض کر دوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے جو لوگ اپنی زندگی, اپنا مال اور دولت سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو, تو ان کو چاہیے کہ میلاد کے لیے بھی کچھ اپنا خرچہ پانی نکالیں, کچھ خرچے کے لیے سرکار کی میلاد بھی منائیں. سرکار آئے ہیں اسی لیے تو حضور کو دیکھنے کی چاہت ہوتی ہے, تو سرکار کی میلاد پر بھی خوشیاں منانا یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آخری بات آپ سے عرض کرتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھنا کتنا پیارا ہوتا ہے سب کو. سرکار نے خود ارشاد فرمایا کہ وہ مجھے دیکھنے کے لیے اپنی جان اور مال قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے, ہر شے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے. حضور کو دیکھنے کے لیے ہر کسی کے اندر محبت ہے, مجھے بھی ہے, آپ کو بھی الگ الگ حوالے تک محبت ایسی بات. تو ہم کم از کم اتنا کر سکتے ہیں کہ حضور کی بات مان لی جائے, حضور کی کم از کم ہم پیروی کر لیں. ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے جو ہے آپ کی جان نہیں مانگ رہا, آپ کی دولت اور آپ کی جان کی اس کو ضرورت نہیں ہے, لیکن آپ کو اللہ کے رسول کی پیروی کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول کی پیروی کی ضرورت ہے. لیکن جن لوگوں کو محبت ہے تو ان کو چاہیے کہ حضور کی پیروی بھی کرے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خوب کثرت سے درود بھی پڑھے. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مع مجيد الحكم ثم العلم والحلم والحكم وعلى اله واصحابه وبارك وسلم دائما ابدا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک حدیث پاک میں یہاں کا ارشاد فرما دیا, سکھا دیا امت کو کہ جو لوگ میرے خواب دیکھنا چاہیں وہ خاص قسم کا درود شریف پڑھے. اور امام اہل سنت نے بڑا ہم پر احسان فرمایا کہ آپ نے اپنے کتب میں یہ حدیث پاک بھی نقل فرمائی اور وہ درود شریف بھی نقل فرمایا. تو برکت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو سرکار کا دیدار بار بار عطا فرمائے. برکت کے لیے وہ درود شریف تین بار پڑھ لیتے ہیں, اللہم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح، وصل على جسد سيدنا محمد في الأجساد، وصل على قبر سيدنا محمد في القبور، وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح، وصل على جسد سيدنا محمد في الأجساد، وصل على قبر سيدنا محمد في القبور، وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على روح سيدنا محمد وعلى كل أرواحه، وصل على جسد سيدنا محمد في الأجساد، وصل على قبر سيدنا محمد في القبور، وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم دائما أبدا. الله تبارك وتعالى سے امید ہے کہ درود کی برکت سے کبھی نہ کبھی سرکار کی زیارت نصیب ہو جائے، انشاءاللہ العزیز. اور ایک بات آپ سے اور عرض کرتا ہوں کہ ہمارے جیسے گنہگار سیاہکار تو ہم تو ہیں، لیکن اللہ کے ہم انشاءاللہ العزیز محبوب بنیں گے، اور اس نے جن کے لیے خیر چاہی انہیں کو مومن بنایا. تو ایک خوشخبری اور آپ کو سناتا ہوں، اپنی بات سمجھتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کرام سے ایک بار پوچھا کہ اے صحابہ کے گروہ، مجھے بتاؤ کہ سب سے تعجب تھے، سب سے وندرف، سب سے اچھا، سب سے اونچے طبقے کا ایمان کس کا، کن لوگوں کا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، فرشتوں کا سب سے اونچا اور سب سے تعجب والا ایمان. تو حضور نے فرمایا نہیں، وہ تو اللہ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں، جنت یعنی جنت کو دیکھتے ہیں، رب کو دیکھتے ہیں، آسمان و زمین کو دیکھتے ہیں، آتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں، رب کی بارگاہ میں ہوتے ہیں، تو ان کو تو ایمان لانا چاہیے ہی چاہیے. تو ان کا ایمان اتنا ونڈرفل، اتنا اونچے درجے کا، اتنا تعجب کرنے والا نہیں ہے، کس کا ہوگا؟ صحابہ نے کہا رسول اللہ، پھر تو انبیاء علیہ السلام کا ہوگا. تو انہوں نے فرمایا نہیں، ان پر تو وہی آتی ہے، وہ فرشتوں کو دیکھتے ہیں، ان کو قبر کے احوال بتائے جاتے ہیں، ان کو آخرے کے احوال بتائے جاتے ہیں، ان کو تو علم غیب عطا ہوتا ہے. ان کا ایمان آنا بھی بہت تعجب والی بات ہے، حالانکہ ان کا ایمان بہت مضبوط ہے، بہت اونچا ایمان ہوتا ہے، لیکن تعجب والی بات نہیں ہے. تو صحابہ نے اس کی یا رسول اللہ، پھر ہمارا ایمان سب سے تعجب والا، سب سے ونڈرفل ہوگا. تو آپ نے اس کیا، تمہارے درمیان تو میں ہوں، تم مجھے دیکھتے ہو، تم مجھے دیکھتے ہو، میں تمہارے سامنے موجودے بتاتا ہوں، میں خود بولا ہوں، اللہ تبارک وتعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہوں. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ ہی بتا دیجیے کس کا ایمان ایسا ہے. تو آپ نے فرمایا، ان لوگوں کا ایمان سب سے اونچا ہے، یا ان لوگوں کا ایمان سب سے تعجب کے جو بڑا کرشمے والا ہے، کہ جن لوگوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، وہ میرے بعد آئیں گے، میرے بعد آئیں گے، اور میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے اپنے مال دولت، اپنے تمام کائنات جو ہے قربان کرنے کو تیار ہو. یہ مجمع زوائد میں یہ حدیث موجود ہے، اور دوسری جگہ بیہقی میں بھی ہے، اور ایک اور کتاب ہے دلائل النبوہ، اس میں بھی ہے، اس میں دوسرے الفاظ کے ہیں، اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ میرے بعد آئیں گے، مجھ سے بے پناہ محبت کریں گے، اور قرآن کو دیکھ کر کے اس میں جو کچھ بھی لکھا ہوگا اس کو سچ مانیں گے، اس کو وہ سچ مانیں گے. تو اگر ہم آپ چاہتے ہیں کہ حضور پر اپنی جان قربان کریں، ایک جھلک دیکھ لیں ان کی، ایک جھلک دیکھ لیں، تو ہم یہ بھی چاہیں گے حضور ان کو دیکھیں، ہے نا، حضور بھی ہم کو دیکھیں. تو اگر حضور ہم کو دیکھیں، اور ہم حضور کو پھر کیسے نظر آئیں، ہم حضور کو کیسے نظر آئیں؟ ٹائی پہنے میں نظر آئے، ہاف پیڈ میں نظر آئے، ہاں جی نہیں نا، کیسے نظر آئے حضور کو؟ ویسے نظر آئے جس طرح حضور دیکھنا چاہتا ہے نا. قیامت کے دن جب جائے، حساب و کتاب ہو، نامۂ اعمال پیش ہو، اور حضور کی شفاعت طلب کرتے ہو، حضور کے پاس جو یا رسول اللہ میری شفاعت کیجئے، تو کم از کم ایسا تو ہو کہ حضور کی سنت اپنا ہی ہو، اپنا چہرہ ایسا لے کے جائے کہ حضور کو ہاں یہ تو دور سے ہی میرا امتی معلوم ہوتا ہے، ہے نا. دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ وضو کی وجہ سے آپ کے چہرے پر نور آ جائے، چہرے پر، ہاتھوں پر، پیروں پر، جہاں کہیں پانی لگتا ہے وضو کا، اس سے آپ کے اعضاء چمک رہے ہوں. نماز تو فرض ہے، تو اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں. اور حضور کے سامنے جب جائیں قیامت کے دن یا روضہ اقدس پر, یا چاہیں کہ حضور ہم سے ملنے آ جائیں خواب میں اپنا دیدار کرا دیں, تو کیا منہ دکھائیں؟ کلین شیف, یا رسول اللہ ہمیں آپ کی عادت اچھی نہیں لگتی. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. حضور سے اگر محبت ہے تو حضور کی پیروی کرو, حضور کی سنتیں اپناؤ, حضور سے جو فرض بتایا ہے ان فرضوں کو ادا کرو, واجب جو پتا ہے واجب ادا کرو, جو سنتیں بتائی ہیں ان سنتوں سے محبت کرو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اتنی بات سن کر کے کتنے لوگوں نے تہیا کیا کہ میں داڑھی رکھوں گا, کتنے نے, ایک نے رکھا اور داڑھی نہیں منڈاؤں گا, سمجھے بتا دو داڑھی نہیں منڈاؤں گا. ابھی ایک آدمی نے پہلے سے رکھا ہوا ہے, اس کوئی تو ہو تو توبہ کرے کہ آج کے بعد داڑھی نہیں منڈاؤں گا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ بھی کھانے کے قابل ہو جاؤں. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہزاروں لاکھوں جانے اگر ہوں وہ بھی حضور کی راہ میں قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسا جذبہ عطا فرمائے کہ حضور کے ہر ہر ارشاد پر اللہ ہماری جان قربان ہونے کے لیے ہم تیار ہوں, جان دینے کے لیے قربان کرنے میں تیار ہوں. یا اللہ ہمیں اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرما. یا اللہ میلاد کے صدقے میں تو نے ہمیں ایمان عطا فرمایا, یا رب العالمین ہماری ایمان کو سلامت فرما, یا رب العالمین اسی پر زندگی اسی پر موت عطا فرما. ہما علیہ الا البلاغ المبین.
مصطفی جان کرے
Oh, my God.